السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث کی اہمیت اور ضرورت. ٹیوزڈے لائیو آن لائن کلاس، پانچواں باب، نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں. نوعیت یعنی اس کی کیا الگ الگ اس کو نام دیے گئے ہیں. نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں، اور یہ تین ہیں: قولی، فعلی اور تقریری. حدیث قولی اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر مبنی ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربع دینار یا اس سے زیادہ کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا. تو یہ آپ کی قولی حدیث ہے جو آپ نے زبان سے کہہ کر بتائی ہو. یا پھر آپ نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ دوسری تمام مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا افضل ہے. تو یہ قولی حدیث کی. دوسرا ہے فعلی حدیث. فعلی فعل سے ہے، یعنی کام کرنا. اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اکرم کے عمل پر مبنی ہو. اس کی مثال ہے، مشہور صحابی عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم کے ساتھ 6 یا 7 لڑائیوں میں حصہ لیا، ہم آپ کے ساتھ ٹڈی کھایا کرتے تھے. یہ عمل تھا رسول اکرم کا. ٹڈی لوکس کو کہتے ہیں. پھر حدیث تقریری. تقریری مطلب، تقریر کا مطلب ہوتا ہے کہ قرار پکڑنا، خاموش رہنا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروول، یعنی وہ کام جو صحابہ نے کیا ہو اور جس کو رسول اکرم نے دیکھا ہو، لیکن آپ نے کچھ آبجیکشن نہ لیا ہو، آپ خاموش رہے ہوں، تو آپ کی خاموشی بھی دراصل اجازت کا درجہ رکھتی ہے. تو اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اکرم کا قول یا عمل نہ ہو، بلکہ صحابہ کا قول یا عمل ہو جو آپ کی موجودگی میں ہو اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، یا آپ کے سامنے کسی عمل کا ذکر کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کر کے اس کو سند جواز فراہم کر دی، یعنی اپروول دے دیا. دوسرے لفظوں میں وہ عمل یا قول جسے آپ نے گوارا فرمایا اور برقرار رکھا، سنت تقریری یا حدیث تقریری کہلاتا ہے. اس کی مثال ہے، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس لوٹے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. اس وقت گھر کی الماری پر پردہ لٹک رہا تھا. اچانک ہوا چلی تو عائشہ کی پڑی ہوئی گڑیاؤں پر سے پردہ سرک گیا. تو رسول اکرم نے پوچھا کہ اے عائشہ، ما ہذا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، بناتی، یہ میری گڑیاں ہیں. رسول اکرم نے پوچھا کہ ما ہذا الذی ارا وسطہن، ان کے درمیان میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا، فرسا، فرسن، گھوڑا. پوچھا، اس گھوڑے کے اوپر کیا ہے؟ فرمایا، دو پر ہیں. پوچھا، گھوڑا اور اس کے پر بھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان بن داؤد کے گھوڑے پر والے تھے؟ تو عائشہ کی باتیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہے کہ اسلام میں مجسمے حرام ہیں، یعنی جو آئیڈلز کی طرح بناتے ہیں، آئیڈلز کی طرح جو پتھر کے یا مٹی کے بناتے ہیں وہ حرام ہے، لیکن چھوٹے بچوں کے کھلونے اس حکم سے مستثنا ہیں، ایکسکلوڈ ہیں. بچوں کی گڑیاں اور گھوڑے وغیرہ کے اسنام، یعنی بت، یعنی جیسے جو کھلونے کے ٹائپ ہوتے ہیں، ٹیڈی بیئر وغیرہ، اور تماثیل جائز ہیں. ان کا رسول اکرم نے نہ تو حکم دیا ہے اور نہ ہی ان پر عمل کیا، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کے عمل کو آپ نے گوارا کیا. تو یہ سنت تقریری کی ایک مثال ہے. ایک اور مثال ہم کو ملتی ہے کہ صحابی رسول قیس بن عمر بن سہل انصاری کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے. اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی، لہٰذا اب پڑھنی ہے. تو رسول اکرم نے جواب سن کر خاموش آپ نے اختیار فرمائی، خاموشی، یا خاموش ہو گئے، یعنی اس بات کی اجازت دے دی. تو اس حدیث تقریر سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد فجر کی سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں، یعنی اگر جماعت کھڑی تھی اور آپ کی سنت نہیں ہوئی تھی تو آپ پہلے جماعت میں شامل ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر سنت پڑھ لیں گے. تو یہ حدیث نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں تھیں. میں آپ لوگوں سے ون بائی ون پوچھتی ہوں. چھٹا باب، روایت، درایت، سند اور متن، اور علم الاسناد. تھوڑا سا غور سے سننے والا لیسن ہے. علم روایت اور علم درایت. علم روایت میں سند سے متعلق بحث ہوتی ہے، اور علم درایت میں متن سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے. تو علم روایت کی علم رسول اکرم سے منسوب جو ایٹیبیوٹیڈ، یعنی احادیث کی نقل و روایت پر مشتمل ہوتا ہے، اور علم درایت ان مباحث پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی اس پر بحث کی جاتی ہے کہ جس میں جو حدیث بیان کرنے والے راوی ہیں اور جو حدیث بیان کی جا رہی ہے دونوں کو قبول کیا جائے گا یا ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. تو دوسرے الفاظ میں علم درایت سے راوی کی شرطیں، روایت کی قسمیں اور روایت کے احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی جو حدیث کو نیریٹ کرنے والا جو نیریٹر تھا تو وہ کیسا تھا، ٹھیک ہے، وہ ثقہ تھا، حافظ تھا، ضابط تھا، عادل تھا، یعنی اس کا حافظہ اچھا تھا نہیں تھا، وہ اس کا کردار کیسا تھا، اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے. اور جو احادیث ہے وہ ٹیکسٹ کو بھی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ احادیث کے جو ٹیکسٹ ہے بعض اوقات اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. جیسے ایک جگہ ہم نے شروع میں پیچھے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا نا، کہ جب وہ عورت دوسرے مرد کا شہد نہ چکھ لے، ہے نا، نکاح کا لفظ آیا تھا وہاں پر، تو وہاں نکاح سے مراد کہتے کہ صرف نکاح ہونا کافی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی عورت کا پہلے شوہر سے ڈیورس ہو گیا ہو اور پھر وہ ٹیمپرری کسی آدمی سے نکاح کر لے اور پھر وہ آدمی اس کو یوں کا یوں ہی طلاق دے دے، تو وہاں پر نکاح کا مطلب کیا تھا، اس میں ایکسپلین کیا گیا تھا کہ جب تک وہ ان دونوں کا میاں بیوی کا تعلق نہ قائم ہو جائے، ٹھیک ہے. تو بعض اوقات اس حدیث کے معنی کا استخراج کیا جاتا ہے، اس کے معنی کو ایکوریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کن معنوں میں یہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو یعنی حدیث کے ٹیکسٹ کو بھی اور راوی کے کردار کو چیک کیا جاتا ہے. تو علم درایت میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث صرف متن سے نہیں بنتی، یہ بات یاد رکھیں. محدثین کے نزدیک حدیث پوری چین کے ساتھ، جب تک آپ حدیث نہیں سنائیں گے، یعنی چین اور پلس ٹیکسٹ، سند اور متن دونوں ملا کر حدیث بنتی ہے، یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں. تو جو حدیث کے اجزائے ترکیبی ہیں، کتنے اجزاء ہیں؟ سند اور متن ہیں. سند یعنی جو رسول اکرم تک پہنچتی ہو جا کر، یعنی اب ہمارے زمانے سے لے کر سمجھیں کہ یہاں سے مثال کے طور پر آج کے دور میں کوئی محدثین ہے تو انہوں نے اپنے کوئی محدث سے سیکھا تھا، پھر ان کے اوپر ان کے کوئی محدث رہیں گے، پھر ان کے اوپر کوئی ان کے محدث، پھر کوئی تابعی، پھر تبع تابعی، پھر صحابی، پھر رسول اکرم رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے جب ایک حدیث بنتی ہے. اور یہ جو سند ہے، یہ سند بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے سند کا جو علم ہے، یہ سند کے بارے میں جو شروعات ہے وہ امام ابن شہاب زہری نے شروع کیا تھا، کیونکہ جب لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ لوگ بغیر یعنی اپنی طرف سے کچھ بھی جھوٹی باتیں رسول اکرم کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم سند نہیں دیں گے، یعنی تم نے کس سے سنا یہ بتاؤ اور اس کا ثبوت بھی دو ہم کو. تو سند کا لغوی معنی ہوتا ہے سہارا، اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے، یعنی حدیث کی ٹرمنالوجی میں، اصطلاح حدیث میں سند سے مراد راویوں کا وہ سلسلہ ہے جو تبع تابعی، تابعی صحابی سے ہو کر اس متن تک، ٹیکسٹ تک پہنچتا ہے جو رسول اکرم سے منسوب ہے. تا پر سائلنٹ ہے وہ، لیکن وہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے اصل میں. تو متن یعنی حدیث کا ٹیکسٹ، جیسے یہ مثال دی گئی ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ العامش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک سند ہے. اب اس سند میں آپ دیکھیں کہ جو عامش ہیں ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہمیشہ ہر جگہ لکھی ہوگی، 147 ہجری. یہ ایک راوی ہے جو اپنے استاد ابراہیم نخعی تابعی سے روایت کرتے ہیں، اور یہ ابراہیم نخعی تابعی 96 ہجری کے ہیں جو اپنے استاد علقمہ تابعی سے روایت کرتے ہیں، اور یہ علقمہ جن کا 62 ہجری میں ڈیتھ ہوئی تھی اپنے استاد عبداللہ بن مسعود صحابی سے روایت کرتے ہیں، اور یہ عبداللہ بن مسعود صحابی جن کی 32 ہجری میں ڈیتھ ہوئی تھی یہ رسول اکرم سے روایت کرتے ہیں، جبکہ رسول اکرم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی تھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین یعنی جو سند ہوتی ہے اس میں کتنی معلومات موجود ہیں، یعنی کبھی بھی کبھی جو راوی کا نام ہوتا ہے حدیث میں تو اسی راوی کی حدیث لی جاتی ہے جس کے بارے میں پوری ہر چیز اتھینٹیکلی ہر چیز معلومات ہو، کہ وہ کب پیدا ہوئے، کب ان کی ڈیتھ ہوئی، کس کس سے انہوں نے، کس محدث سے ملاقات کی، یعنی انہوں نے کس سے حدیث سیکھی تھی، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا اسلام پر عمل کرنا کیسا تھا. اگر یہ ساری چیزوں میں وہ پورا اترتے ہیں تبھی ان کی حدیث لی جائے گی، ادروائز نہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ حدیث کے لیے خیال رکھا گیا. اب پھر آپ خود بتائیے کہ کیا ہم اتنی معلومات جو ہمارے محدثین نے کی اور اتنی چھان پٹک کی، اتنی تحقیقات کی، اور پھر ہم آ کر آرام سے کہتے کہ ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ حدیث میں ملاوٹ ہو چکی ہے. کیونکہ آج ایسے بہت سارے طبقے ہیں، ایسے بہت سارے گروپس ہیں جو منکرین حدیث کے نام سے، لیکن وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کرواتے منکرین حدیث کے نام سے، بلکہ اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں اور کہتے کہ ہم حدیثوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. جب حدیثوں کو نہیں مانیں گے تو دین کہاں سے سیکھیں گے؟ بھلا آپ بتائیے، نماز کا طریقہ کہاں سے آئے گا؟ زکوٰۃ کا طریقہ کہاں سے آئے گا؟ متن کا لغوی معنی، زمین کا وہ سخت حصہ ہے جو سطح سے کچھ بلند ہو، یعنی جو سرفیس ہوتا ہے اس سے بلند ہو. اور متن کا اصطلاحی معنی، علم حدیث کی اصطلاح میں متن سے مراد کلام کا وہ حصہ ہے جو سند کے اختتام پر شروع ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی وہ چین ختم ہوگی وہاں سے وہ ٹیکسٹ شروع ہوگا. یہاں پر متن کی مثال دی جا رہی ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف عن مالک عن ابی الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. وہی حدیث آ گئی یہاں پر، انہوں نے وہی والی حدیث دی ہے. تو جو بریکٹ کا حصہ ہے وہ متن ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں چین ختم ہو رہی ہے وہاں سے حدیث کا ٹیکسٹ شروع ہو رہا ہے. کہ جب کتا تمہارے کسی آدمی کے برتن میں سے پی لے تو اسے چاہیے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لے. تو عزا سے لے کر سبعہ تک کے الفاظ متن ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ کی کہ سند اور متن کیا ہوتی ہے. اسناد کو دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم کمپلیٹ کریں گے. الاسناد, دین اسلام بالخصوص علم حدیث میں اسناد کی بڑی اہمیت ہے. دین کی بنیاد قرآن اور حدیث پر ہے. جیسے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بتاتے رہتی ہوں کہ قرآن یعنی قرآن اور حدیث مل کر شریعت بنتی ہے, تو لہٰذا یہ جو اسناد ہے یعنی سند وہ بہت اہم ہے. حدیث کے سلسلے میں جاننا ضروری ہے کہ فی الواقع یہ بات رسول اکرم نے کہی بھی ہے یا نہیں, یا اس روایت کو رسول اکرم سے منسوب کرنا جائز بھی ہے یا نہیں. اگر ہم رسول اکرم سے کوئی غلط بات منسوب کر دیں اور یہ سمجھے کہ یہ حدیث ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہے, تو پھر ہم دین کو بگاڑنے کا سبب بن جائیں گے. اس کو انڈر لائن کریے کہ اگر ہم ہر سنی سنائی بات حدیث کہہ کر آگے بڑھا دیں گے تو کیا ہوگا, دین میں کیا ہو جائے گا, بگاڑ پیدا ہوگا. اس لیے اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ فی الواقع یہ حدیث رسول ہے کہ نہیں ہے. تو اس کی چھان پھٹک کیسے کریں گے, تو علماء کرام نے ہمارے محدثین نے کی ہے. پہلی صدی ہجری میں جھوٹ عام نہیں تھا کیونکہ صحابہ موجود تھے اور صحابہ میں سے کوئی رسول اکرم سے غلط بات منسوب نہیں کیا کرتا تھا. لیکن جب اسلامی فتوحات کا آغاز ہوا یعنی اسلام کو وکٹری ملتی گئی اور عراق, ایران, مصر, خراسان, آذربائیجان یہ سب علاقے فتح ہوئے, تو بہت سارے فتنوں نے جنم لیا اور بہت سے زندیق بھی پیدا ہو گئے. تو زندیق کون ہوتے ہیں؟ جو بظاہر تو اسلام لے آتے ہیں لیکن ایکچولی اپنے پرانے دین کو ہی وہ پروموٹ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر ایمان لے آئے تھے, پھر بے شمار نئے فرقے وجود میں آنے لگے, جیسے خوارج, روافض, شیعہ, مرجیہ, معتزلہ, قدریہ, جبریہ وغیرہ وغیرہ. ان میں سے بہت سے ایسے تھے جو اپنے اپنے فرقے کے باطل, جو ان کے غلط خیالات, غلط سوچ تھی, اس کو سہارا دینے کے لیے حدیثیں گھڑنے لگے, کیونکہ ان کی بات کی تو کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی تھی, معاشرے میں ان کی بات کو نہیں مانا جا سکتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ رسول اکرم کا نام لے لے کر اپنی باتوں کو پروموٹ کیا, آگے بڑھایا. اب ایسے میں پھر جو اہل حق علماء تھے, ہمارے جو سچے صحیح علماء تھے, جو تابعی تھے, انہوں نے ضروری سمجھا کہ دین اسلام کی صحیح تعلیمات کو ایسے لوگوں سے بچایا جائے جو اہل بدعت ہیں, جو رسول اکرم کی طرف غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں. تو غلط یعنی جو غلط باتیں تھیں ایسی روایت سے محفوظ ان کو رکھا جائے. انہوں نے یہ کام کیا, اس لیے انہوں نے عالم اسلام کے دینی طلبہ کو ہدایت کی کہ صرف با اعتماد یعنی جو اوتھینٹک ذرائع ہیں یا جو نیک لوگ ہیں, پختہ یا متقی اور حافظ ہیں, جو صاحب کردار بزرگ ہیں, انہیں سے حدیث سنی جائے یا لکھی جائے, اور جس صحابی اور جس تابعی سے حدیث لی جائے اس کی سند بھی بیان کی جائے. اس طرح اسناد کا چلن عام ہوتا گیا. امام مالک فرماتے ہیں سب سے پہلے اسناد کا استعمال مشہور تابعی ابن شہاب زہری نے کیا, جو 124 ہجری میں جن کی ڈیتھ ہوئی تھی. پھر اسناد کا یہ علم تبع تابعین اور ان کے بعد کے علماء کے لیے لازمی اور ضروری ٹھہرایا گیا. اسی کے نتیجے میں علم حدیث نے ترقی کی. سبحان اللہ, کہا جاتا ہے کہ حدیث کے علم کی وجہ سے لوگوں کو 100 نئے علوم معلوم ہوئے فن حدیث کی وجہ سے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں انہیں کتنی برکت ہے حدیث میں. پہلی صدی ہجری کا دور صحابہ اور تابعین کا دور ہے. 70 ہجری کے بعد دنیا میں گنتی کے چند صحابہ مختلف شہروں میں باقی رہ گئے تھے. تابعی کی سند ایک واسطے یا دو واسطے سے رسول اکرم تک پہنچ جاتی تھی. ایسی حدیثیں سنائیات کہلانے لگیں جو صرف دو واسطوں سے پہنچے تو سنائیات. معتا امام مالک میں 40 سنائیات ہیں, یعنی صرف دو واسطوں سے حدیث پہنچی ان تک. پھر تبع تابعین کا دور آیا. دوسری صدی ہجری کا دور تابعین, تبع تابعین اور تبع تبع تابعین کا ہے. 140 ہجری کے بعد دنیا میں بہت کم تابعین رہ گئے. سند کے 3 واسطے ہو گئے. ایسی حدیثیں ثلاثیات کہلانے لگیں. مسند امام احمد بن حنبل جو کہ 241 ہجری میں جن کی ڈیتھ ہوئی تھی, ان کے پاس 337 ثلاثیات ہیں. امام بخاری جو کہ 256 میں جن کی ڈیتھ ہوئی تھی, صحیح بخاری میں 22 ثلاثیات ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ 256 ہجری تک بھی رسول اکرم سے جو واسطہ تھا, ان کا جو حدیث لینے کا واسطہ تھا, صرف 3 لوگ تھے بیچ میں درمیان میں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کتنی ان لوگوں کی بھی کتنی عمریں ہوئی ہوں گی اور ان کا امام بخاری نے کتنا لمبا سفر کیا ہوگا ایسے لوگوں کے پاس جانے کے لیے. پھر امام ابن ماجہ کی سنن میں 5 اور امام ترمذی کے ہاں صرف 1 ثلاثی پائی جاتی ہے. اس طرح جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا سند لمبی ہوتی گئی. ظاہر سی بات ہے جتنے زیادہ لوگوں سے آپ حدیث پڑھتے جا رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو جتنا دور گزرتا جائے گا تو وہ بیچ کے لوگوں کے تو ڈیتھ ہوتے جا رہی نا, تو پھر اب کون ہوگا, زیادہ لوگ آتے جائیں گے بیچ میں. پھر تبع تابعین کا دور آیا. سند کے 4 واسطے ہو گئے, ایسی حدیثیں رباعیات کہلانے لگی. پھر 5 واسطے ہو گئے, ایسی حدیثیں خماسیات کہلانے لگی. اس طرح علم الاسناد کی طرح اسماء و رجال کا علم بھی تقویت پاتا رہا اور لاکھوں راویوں کے حالات بھی احاطۂ تحریر میں آتے گئے. سبحان اللہ ریکارڈ میں آتے گئے. آپ خود سوچیں, آپ لوگوں نے تدوین حدیث کے لیکچر سنے ہوں گے نا, تو اس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نا کہ جو اسماء الرجال کا ایک ٹاپک ہے جس کے بارے میں جو اسپرنگر بہت مشہور رائٹر ہے تاریخ نگار, وہ کیا لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے رسول اکرم کی زندگی کے حالات کو محفوظ رکھنے کے لیے 500,000 لوگوں کی ہسٹری کو محفوظ کیا ہے کہ نہیں, صحیح بات ہے نہیں, آپ بتائیے کہ اتنے سارے سارے لوگوں کے بارے میں, جن لوگوں نے احادیث کو روایت کی تو ان کے بارے میں معلومات جمع کی گئی کہ یہ کون تھے, کیسے تھے, ان کا کردار کیسا تھا, ان کا رویہ کیسا تھا. تو علم حدیث میں اس طرح سند کی اہمیت بڑھتی گئی, صحابہ بھی مختلف شہروں میں پھیل گئے تھے اور تابعین بھی مختلف شہروں میں ان سے علم حاصل کرتے رہے. اس لیے ہر شہر میں اساتذہ یعنی استاد اور شیوخ پیدا ہوتے رہے, نوجوانوں نے انہیں بزرگوں سے حدیث کا علم حاصل کیا. سبحان اللہ, اگر آپ سمجھو کہ یہ سلسلہ نہ چلتا رہتا تو پھر کیسے حدیث کا علم ہم تک پہنچتا تھا. تو کچھ شہروں کی سندیں بہت مشہور ہیں کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے صحابہ گئے تھے یا پھر ان کے بعد ان کے جو تابعین ان کے اسٹوڈنٹ تھے وہ وہاں پر موجود تھے. تو یہ کچھ شہروں کے نام دیے گئے ہیں, یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ آپ یہ چیزیں گھر پر آپ لوگ خود پڑھیں گے, جو مختلف شہروں کی سندیں مین مین جو ٹاپک ہے وہ پڑھ لیجیے کہ کون کون سے صحابی ہے, کون کون سے تابعی وہاں گئے تھے جس کی وجہ سے وہاں پر وہ حدیث کی سند مشہور ہوئی, جو مشہور تابعین یا مشہور تبع تابعین تھے. اب پیج نمبر 98 پر آئیے کہ ایک متن اور 28 حدیثیں, یعنی ٹیکسٹ ایک ہی ہے لیکن وہ 28 حدیثیں کہلاتی ہیں کیونکہ اس کو 28 یعنی 28 مختلف طرق سے پہنچی ہے, وہ مختلف واسطوں سے پہنچی ہے, یعنی اس کی جو سندیں ہیں وہ ڈفرینٹ لوگوں سے پہنچی ہیں. تو اب وہ ایک ہی حدیث کی کتنی حدیثیں بن گئی, وہ ٹیکسٹ تو ایک ہی ہے, ایک متن اور 28 حدیثیں. تو محدثین کے نزدیک ایک ہی متن کی کئی روایتیں جو مختلف سندیں رکھتی ہیں الگ الگ حدیثیں کہلاتی ہیں. یہاں جو چارٹ دیا جا رہا ہے, اس متن کو 11 صحابہ, 13 تابعین اور 28 تبع تابعین نے روایت کیا ہے. محدثین کے اصطلاح میں یہ 28 الگ الگ حدیثیں ہیں حالانکہ ان سب کا متن ایک ہی ہے. آپ نیچے چارٹ میں دیکھ لیجئے اس کو کہ ایک متن اور 28 حدیثیں, اور متن کیا ہے, ویل للعاقب من النار یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن ایڑیوں کو آگ کا عذاب دیا جائے گا, یعنی جو وضو میں خشک رہ گئی ہوں. تو یہاں پر آپ دیکھیں انہوں نے کیا بتایا کہ اس کو 11 صحابہ نے بیان کیا, پھر 13 تابعین نے اس کو آگے پہنچایا, پھر ان سے 28 تبع تابعین نے سنا. تو چونکہ 28 تبع تابعین نے سنا لہٰذا اس کی 28 سندیں بن گئی. تو ایک متن ہے لیکن 28 سندیں ہیں, تو لہٰذا یہ حدیث کتنی ہوگی, 28 حدیث ہوگی. آئی بات سمجھ میں, علم روایت اور علم درایت اور سند اور متن یہ بہت امپورٹنٹ ٹرمز ہے. اب ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے ساتواں باب جس میں صحابہ کے بارے میں ڈیٹیل بتائی جائے گی کہ جن جن لوگوں نے احادیث کے فیلڈ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ کام کیے اور بہت زیادہ احادیث ان لوگوں نے روایت کی ہیں جن کی وجہ سے ہم تک یہ حدیثیں پہنچیں. الحمدللہ, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.